ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها یہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے ویسے لوگوں نے مغرب بعد چاند تو بہت تلاش کیا اور بہت سوں کی دلی تمنا تھی کہ چاند ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ایک دن اور رمضان المبارک کے برکات کا ہمیں عطا فرمائے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں احتساب کریں اس موقع پر دو کام کرنے ہیں ایک تو جو گزر چکا اس کا احتساب اور دوسرا آئندہ کے لیے کچھ عزائم اور ارادے احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ سوچیں کہ ہم نے جو وقت گزارا روزے رکھے تراوی پڑھی تلاوت کا اہتمام کیا دعاؤں کا اہتمام کیا تسبیحات کا اہتمام کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کی مختلف شکلیں اختیار کی اپنی ان عبادتوں کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے روزہ اس طریقے پر رکھا جس طریقے پر رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ایک دن تو وہ تھا کہ رمضان جب شروع ہوا تو شروع میں جو باتیں کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کو ہمیں کس طرح وصول کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو وصول کرنے کا کیا طریقہ بتلایا وہ ساری تفصیلات کہ روزوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے قیام کی کیا کیفیت ہونی چاہیے تلاوت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے یہ ساری باتیں آ چکی ہیں اور وہاں اس بات پر تنبیہ بھی کی جا چکی کہ ہم ان اعمال کو جو ہم رمضان میں انجام دینے والے ہیں کس طرح انجام دینا ہے. اب تو رمضان ختم ہو چکا, قریب الختم ہے, تو ہم جو اعمال انجام دے چکے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم نے جو اعمال انجام دیے ان کے متعلق سوچیں کہ ہم نے جو روزے رکھے تو روزوں کے اندر ہمیں جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی تھی, کیا ہم نے اپنے روزوں میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا؟ کیا ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بد نگاہی کا ارتکاب کرتے رہے, عورتوں اور بیریش لڑکوں کو تاکتے جھانکتے رہے, اور جو ہے شیطان نے رمضان میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. کیا ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی؟ کیا روزوں کی حالت میں ہم نے اپنی زبان کو جھوٹ سے, غیبت سے, کسی کا استہزاء اور ٹٹا کرنے سے اور زبان سے صادر ہونے والے دوسرے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا؟ فضول اور لایعنی باتوں سے بچانے کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے اپنے کانوں کی حفاظت کی؟ غیبت سننے سے اپنے آپ کو بچایا؟ غلط باتیں سننے سے, جھوٹ سننے سے اپنے آپ کو بچایا؟ ایسی مجلسوں میں شرکت کر کے ان میں ہونے والی باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو بچایا؟ کیا روزے کی حالت میں ہم نے اپنے دوسرے اعضاء کی حفاظت کی؟ اس لیے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روزہ حقیقت میں وہی ہے جس میں آدمی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. صبح سے شام تک خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. ہمیں اپنے ان روزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر احتساب اور جائزے والے اس عمل کے نتیجے میں ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے جیسا چاہیے تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی, زبان کی حفاظت نہیں کی, کانوں کی حفاظت نہیں کی, دوسرے اعضاء کی حفاظت نہیں کی, تو رمضان ختم ہو جائے اس سے پہلے ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. عجیب معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان میں عبادات کے اختتام پر, یعنی کوئی عبادت جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو استغفار رکھا گیا. نمازوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سلام کے بعد زور سے 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے, اور تہجد کے متعلق قرآن میں ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. رات کے آخری حصوں میں یہ حضرات اللہ کی رات بھر عبادت کرنے والے اللہ کے بندے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. روزوں کے اندر بھی جو دعائیں افطار کے وقت سکھلائی گئی ان میں سے ایک دعا ہے یا واسع الفضل اغفر لی, اے وسیع فضل والے میرے گناہوں کو معاف کر دے. روزہ افطار کیا جا رہا ہے اور یہ دعا پڑھوائی جا رہی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ہے والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ وہ حضرات ہیں جو ان اعمال کو انجام دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے اور سہمے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ شراب پی کر اور چوری کر کے ڈرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا بنت صدیق لا یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ تقبل منہم. نہیں ہے صدیق کی بیٹی گناہوں کے بعد نہیں, بلکہ وہ تو روزے رکھنے, نماز پڑھنے اور دوسری عبادتیں انجام دینے کے بعد ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادتیں ایسی ہوئی جیسی کرنی چاہیے تھی اور ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں اس کا ڈر لگا رہتا تھا. گناہ کرنے کے بعد تو آدمی کو ڈرنا ہی چاہیے. بہرحال ایک تو ہمیں اپنے روزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہی حال قیام رمضان کا ہے. رمضان المبارک میں شریعت نے ہمیں تین عمل بتلائے ہیں اور تینوں اعمال پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے. ایک تو روزہ ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسرا عمل قیام رمضان ہے یعنی تراویح, جو نفل کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن اس پر بھی یہی وعدہ ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے رمضان کا قیام یعنی تراویح ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھی اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تیسرا عمل شب قدر کا قیام ہے. من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ تین چیزیں ہمیں رمضان المبارک میں بتائی گئیں جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے. تو ہمیں ان اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے. ہمارے روزے, ہمارا قیام رمضان, یہ تراویح میں جو ہم کھڑے رہتے ہیں تو کیا ہم بددلی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ تراویح میں کھڑے رہنے کے دوران ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کتنا لمبا قیام ہو رہا ہے, جلدی سے رکوع کرے, جلدی سے سلام پھیرے, یا یہ کہ شروع سے ہی نماز میں شریک نہیں ہوتے جب تک کہ امام رکوع میں نہ جائے, وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں امام کے رکوع کا انتظار کر رہے ہیں. بہت بڑا مجمع اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو اس مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے. اب یہاں آنے کے بعد اور ان ساری چیزوں کے ہمارے سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم اس طرح غفلت کا شکار ہوں تو واقعہ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ندامت کی چیز ہے. اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیلۃ القدر کے سلسلے میں کہ کیا لیلۃ القدر کی عبادت ہمیں نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی, کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ وہ ہماری غفلتوں کی نظر ہو گئی اور ہم پڑے سوتے رہے. بہرحال یہ تین اعمال جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. اسی طرح تسبیحات کا, تلاوت کا, دوسرے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان اعمال کو جس طرح انجام دینا چاہیے تھا اس طرح ہم نے انجام دیا. رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا سلم رمضان سلمتی سنت, جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی کی ترتیب وہ نہ رہی جو رمضان میں تھی تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رمضان کا یہ مہینہ قبول ہوا یا نہیں. جیسے حج مبرور کے بارے میں آتا ہے کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی حج سے پہلے جیسی تھی حج کے بعد اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائے. اگر ہماری زندگی میں انقلاب آیا ہے اور رمضان سے پہلے ہماری زندگی میں جو کمیاں اور کوتاہیاں, خامیاں اور عیوب تھے, اگر رمضان کے بعد اس میں کمی آ گئی ہے, ہماری زندگی میں پہلے کے مقابلے میں سدھار آیا ہے, تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہمارا یہ رمضان قبول ہوا ہے, ورنہ یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے, مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی, پھر ظہر کی نماز کے لیے آیا, تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی. ایک نیکی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی جیسی دوسری نیکی کی توفیق دی جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے گھر آیا, اب دوسری مرتبہ اگر وہ آنا چاہتا ہے, تم کو اگر اس کا آنا پسند نہیں ہے تو آپ اس کو آنے نہیں دیں گے, روک دیں گے, میرے گھر مت آئیے, جب پسند ہوگا تو ہی آنے دیں گے. ایک عبادت کی, آپ کی وہ عبادت اللہ کے یہاں پسند اور قبول ہے تو اللہ دوسری عبادت کی توفیق دیں گے. اب ہم رمضان میں جن اعمال کو انجام دیتے رہے, رمضان کے بعد بھی ان اعمال کا سلسلہ باقی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے اعمال قبول ہوئے, ورنہ تو پھر ڈرنے کی چیز ہے. ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کے فضل سے مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں رہ کر, رمضان میں رہ کر جن اعمال کی توفیق دی وہ بھی اس کا بڑا فضل ہے. ہم اپنی زبان حال سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کریں کہ اللہ ناقص اور گٹیا پونجی لے کر آئے ہیں, لیکن تو بہرحال نقطہ نواز ہے, تو نے اپنی توفیق سے یہ اعمال ہم سے کروائے تو اپنے فضل سے اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک آدمی حج کے بعد اس فکر میں رہا اور یہ فکر اس کی طبیعت پر غالب ہو گئی کہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہوا یا نہیں. اسی فکر میں اس کی آنکھ لگ گئی. اس نے خواب میں دیکھا دو فرشتے تھے. ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 600,000 آدمیوں نے حج کیا. پہلے نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے آدمیوں کا حج قبول کیا؟ تو جواب دیا کہ 6 آدمیوں کا. اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی. اب یہ پریشان ہے کہ جن 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے, پتہ نہیں میں بھی ان میں شامل ہوں یا نہیں. بہت زیادہ پریشان ہے. اسی پریشانی کے عالم میں دوبارہ آنکھ لگ گئی. دوبارہ وہی خواب دہرایا جا رہا ہے. وہ پوچھتا ہے اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا؟ جواب ملا 600,000 آدمیوں نے. پہلے والے نے پوچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے آدمیوں کا حج قبول کیا؟ تو جواب ملا 6 آدمیوں کا. تو پہلے نے پوچھا باقی لوگوں کے حج کا کیا ہوا؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ان 6 کے صدقے میں باقیوں کا بھی قبول کر لیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حال. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے بہت سے بندے راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے, قیام کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, نفلیں پڑھتے رہے, اللہ سے مناجات کرتے رہے. ہم بھی ان کو دیکھتے تھے اور گویا تصورات میں ان کے ساتھ شرکت کرتے تھے اور دل میں تمنا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے صدقے میں ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لیں گے. عمل کی دو حیثیت ہوتی ہے. عمل کی ایک حیثیت تو وہ ہے جو ہمارے ساتھ نسبت کی اور تعلق کی وجہ سے ہے, یعنی ہمارا کیا ہوا عمل ہے یہ. اور عمل کی دوسری حیثیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے ہماری نماز جیسی بھی ہو, وساوس والی, خیالات والی, ٹوٹی پھوٹی, روزے, تلاوت وغیرہ دوسرے اعمال, ایک تو ان میں وہ حیثیت ہے کہ ہم نے اسے انجام دیا, تو جیسے ہم ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں, وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں. ایک آدمی سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا تمہاری کیا تمنا ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ جیسی نماز نصیب فرماوے. اس پر فرمایا کہ اچھا شوق ہے, پڑھو. رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، بڑے اطمینان سے نماز شروع کی، تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور مفسدات اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، کسی بھی طرح کی کمی نہیں کی، بہت اطمینان سے نماز ادا کی، سلام پھیرا، دل میں خیال آیا صحابہ کی نماز تو بہت اچھی ہوتی تھی، میری نماز ویسی نہیں ہو سکتی، پھر دو رکعت اور بھی زیادہ اچھا کر کے پڑھی، اس طرح پوری رات دو دو رکعت پڑھتا رہا، اور آخر میں بھی اس کے دل میں یہ تشنگی باقی رہی کہ میری نماز صحابہ جیسی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی ایک حیثیت تو وہ ہے کہ وہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں اپنے اعمال پر کوئی فخر یا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ روزے کے آداب میں بتلایا تھا کہ افطار کے وقت آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں، یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قبولیت کی امید رکھنا، یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات میں سے ہے۔ بہرحال آج ہمیں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کے اس مہینے میں جو اعمال انجام دیے ہیں اس کا احتساب محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کیا ہم نے ان اعمال کو واقعتاً اسی طرح انجام دیا جس طرح انجام دینا چاہیے تھا، اور ان میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہی ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی جائے اور دعا کی جائے۔ دوسرا کام آئندہ اور مستقبل سے متعلق ہے کہ ہمیں آئندہ اپنی زندگی کی ترتیب کیسی بنانی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جیسا پہلے بھی بتا دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ سال بھر میں ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ان کو بخشوائیں، اپنی دنیاوی مشغولی کی وجہ سے ہمارے دل پر جو غبار آیا ہے اس کو دور کریں۔ یہ سروس اور چارجنگ کا مہینہ ہے، جیسے مشین جب استعمال کرتے کرتے ایک وقت گزرتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے سروس کرنی پڑتی ہے، یہ مہینہ تو اب قریب الختم ہے، اب ہمیں آئندہ اپنی زندگی کی ترتیب کیا ہونی چاہیے اس پر غور کرنا ہے، اور رمضان والے ان اعمال میں تسلسل کو باقی رکھنا ہے۔ دیکھو عمل کے اندر ایک تو تسلسل ہوتا ہے اور ایک غیر تسلسل کی کیفیت ہوتی ہے۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل پابندی کے ساتھ روزانہ لگاتار ہوتا رہے، اور غیر تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کا مزاج اور طبیعت ایک طرح کی نہیں بنائی، بلکہ طبیعت کی حالت ایسی ہے اور قلب کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، بلکہ دل کو قلب کہتے ہی ہیں، اس لیے سمی القلب قلبا لتقلب ہی، کہ قلب کا معنی بدلنا ہے، اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، ابھی کیا ہے بعد میں کیا ہے، اسی لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اور اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتی، ایسی دعاؤں کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ کو ہمارے متعلق اندیشہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں انسانوں کے یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ان کو پھیر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے کبھی انشرہ ہے، ایک کیف ہے، سرور اور مستی کی سی کیفیت ہے، اور کبھی قبض اور بے دلی کی سی کیفیت ہے، کبھی نماز پڑھتے ہیں تو ایسا مزہ آ جاتا ہے کہ ہم پڑھتے ہی رہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لطف آتا ہے کہ پڑھتے ہی رہیں، تسبیح پڑھتے ہیں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ تسبیح پڑھتے ہی رہیں، اور سارے کام چھوڑ چھاڑ دیں، اور کبھی طبیعت میں قبض اور بے دلی کسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک سبحان اللہ بھی زبان سے ادا کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بھائی دیکھو، کیسی بھی کیفیت ہو، انشراح کی ہو یا قبض کی، لطف اور مزہ آتا ہو یا ذرہ برابر بھی لطف و مزہ نہ آتا ہو، دل میں کیسی ہی بے کیفی ہو، لیکن ہمیں اپنے ان اعمال کو ایک ترتیب اور پابندی کے ساتھ انجام دینا ہے، اس میں کبھی خلل نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کسی پتھر کے اوپر 10 بالٹیاں پانی بہا دیں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور انہی 10 بالٹیاں والا پانی اس پتھر کے اوپر اس انداز سے ڈالیں کہ ایک ایک قطرہ ایک ایک منٹ کے وقفے سے اس پر گرے، تو وہی ایک ایک قطرہ اس میں سوراخ پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پابندی کے اندر طاقت رکھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو، پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز اگتی نہیں، لیکن اگر کوئی پتھر زمین میں جمع ہوا ہو تو اس کے اندر زمین کے ذرات لگنے کی وجہ سے اس پر بھی سبزہ اگاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب اعمال میں پابندی اختیار کریں گے تو اس میں بھی نور پیدا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دیم علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین اور محبوب عمل وہ تھا جس پر پابندی کی جائے۔ شریعت افراد اور تفرید کی اجازت نہیں دیتی، اعتدال ضروری ہے۔ ہم اپنے مزاج اور اپنی ترتیب کے اعتبار سے جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ جوش میں آ کر کچھ راتیں تو عبادتوں کے ساتھ گزار دی، پھر ایسے سوئے کہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ 2 رکعت پڑھیں لیکن وہ 2 رکعت سال بھر پابندی سے ہو جائے، مثلا تہجد میں 2 رکعت پڑھیں لیکن وہ 2 رکعت سال بھر پابندی سے ہوتی رہے، تو اعمال پر پابندی شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جماعت میں وقت لگایا، وقت پورا ہوا تو مرکز پر حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ وقت پورا ہوا، اب جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضرت جی نے فرمایا، اور وقت بڑھا دو۔ اور وقت بڑھایا، مزید ایک چلہ لگایا، وہ بھی پورا ہوا، تو پھر حاضر ہوئے اور کہا وقت پورا ہوا، جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، اور بڑھا دو۔ پھر ایک چلہ لگایا، وہ بھی پورا ہوا، تو پھر کہا جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا، ٹھیک ہے، آئندہ دوبارہ کب نکلو گے؟ پھر فرمایا کہ تسلسل باقی رہے۔ گویا آپ جماعت میں جو کام کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جب گھر جاویں تو وہ کام بند ہو جاوے، اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہاں آپ جب رمضان گزارتے ہیں تو آپ نے اعمال کا اہتمام کیا، تو اب یہ نہیں کہ یہاں رمضان کے بعد سارے اعمال مزیدی میں ہمارے حوالے کر جائیں، جیسے بستر ہمارے حوالے کر جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اعمال اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے، پابندی کرنا ہے۔ اب جیسے کہ یہاں ہم نماز با جماعت کی پابندی کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا تو شیطان اس پر کبھی قابو پا نہیں سکتا۔ آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر سے بعد لوگوں نے جماعت کو سنت موقعہ کہا ہے، لیکن ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو فاسق قرار پاتا ہے، یہ آدمی مردود شہادت ہے، اور اس کے جو پڑوسی اس کے بارے میں غفلت برتتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ جماعت کا بڑا اہتمام ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی جماعت چھوڑنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے۔ بیمار لوگ بھی دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آتے تھے، جماعت کا اس قدر اہتمام تھا، ہمارے اکابر کے ہاں اس کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب، حضرت مولانا خلی احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اتنے سال میں ان کے ساتھ رہا، لیکن کبھی کسی چیز میں تخلف میں نے نہیں دیکھا۔ جماعت کے ساتھ نماز تو اپنی جگہ پر، دوسرے جتنے بھی معمولات تھے ان کے اندر بھی ایسی پابندی، نوافل کی بھی ایسی پابندی، سفر میں بھی ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے، اور سفر بھی اس زمانے کا اونٹوں پر کیا جانے والا، اس میں بھی اوابین اور تہجد کی پابندی فرماتے تھے، اونٹ سے اتر جاتے تھے، ذرا تیز چل لیتے تھے، دو رکعت پڑھی، ان دو رکعتوں پڑھنے کے دوران اونٹ اور آگے نکل گیا تو اور تیز چل کر اس کو پکڑ لیتے تھے، پھر آگے تیز چلتے تھے، اس طرح اپنا معمول ادا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عاشق الٰہی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو لیکن کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی معمول میں تغیر ہوا ہو۔ ایک مرتبہ کسی جگہ قیام ہوا، ایسا گپ اندھیرا جس کی کوئی انتہا نہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، لیکن ایسی حالت میں بھی حضرت دھیرے سے ٹٹولتے ٹٹولتے اٹھے، پانی لیا، وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی تقریب پر معمولات چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیوبند کے اندر دستار بندی کا جلسہ تھا، اس زمانے میں کچھ وقفے سے یہ جلسہ ہوتا رہتا تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دارون دیوبند کے سرپرست تھے، آپ اس جلسے میں تشریف لے گئے، اذان ہوئی تو اذان کی آواز سنتے ہی آپ مسجد کی طرف لپکے، لیکن مجمع بہت زیادہ تھا، راستے میں لوگ مسافر کے لیے بھی روکتے تھے، تو مسجد پہنچتے پہنچتے کچھ دیر ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ امامت کراتے تھے، آپ مصلے پر جا چکے تھے اور اقامت کہی جا چکی تھی اور اللہ اکبر بھی کہہ دیا، تو آپ تکبیر اولی تکبیر تحریمہ میں شریک نہیں ہو پائے، حالانکہ ابھی تو قرآن شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نماز کے بعد لوگوں نے حضرت گنگوئی کو دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر غم اور ملال کے آثار ہیں، دیکھ کر لوگوں نے عرض کیا، حضرت ابھی نماز سے پہلے تو آپ بہت خوش و خرم تھے اور ابھی ہم آپ کو کافی غم زدہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ غم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج 23 سال کے بعد تکبیر اولی فوت ہوئی۔ حضرت مولانا احمد شاہ صاحب حسن پوری ضلع مراد آباد کے قصبے حسن پور کے رہنے والے حضرت گنگوئی کے خلفاء میں تھے، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے کسی مرید اور عقیدت مند نے جو کلکتہ کا رہنے والا تھا اپنے مکان کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان کو دعوت دی اور یہ کہا کہ میں ایک مکان تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اس کے سنگ بنیاد کے لیے دعا کے واسطے آپ تشریف لائیں، اور چونکہ وہ بوڑھے تھے اس نے کہا کہ اپنے ساتھ کسی رفیق سفر کے طور پر کسی کو لے آنا تاکہ سفر میں سہولت رہے۔ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادر نسبتی یعنی سالے ہوتے ہیں اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی سالے ہوتے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ چچا بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم زلف بھی ہیں۔ جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تو شروع ہی سے حضرت مولانا احتشام صاحب حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب جو کاندھلہ میں ہیں ابھی بھی ہیں، انتقال فرما چکے، اور حضرت مولانا طلحہ صاحب کے خسر تھے، وہ ان کے یہ بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ بہرحال مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھل بھی بہت بڑے عالم تھے، تاریخ مشائی کے کاندھلہ ان کی لکھی ہوئی ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے واسطے سے یہ قصہ بیان کرتے تھے کہ مولانا احمد شاہ صاحب کو جب یہ دعوت ملی تو انہوں نے مولانا احتشام الحسن صاحب سے کہا، مولوی صاحب मकान की बुनियाद के लिए एक सफर में जाना है और मुझसे दुआ के लिए भी कहा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊं, इसलिए कि तुम नौजवान भी हो, आलिम भी हो, सालेह भी हो, तुम्हारे हाथ से मकान की बुनियाद रखवाऊंगा और दुआ भी कराऊंगा। खैर, जब सफर शुरू हुआ तो मौलाना अहमद साहब ने मौलाना एहतशामुल हसन साहब से कहा, देखो भाई, चूंकि हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर में अमीर होना चाहिए और तुम नौजवान हो, आलिम और साले हो, इसलिए मैं तुम्हें अमीर बनाता हूँ। सफर शुरू हुआ, ट्रेन में सफर होने के बाद, सवार होने के बाद मौलाना अहमद साहब को दस्त लग गए और इतनी कसीर तादाद में कि मौलाना एहतशामुल हसन साहब फरमाते हैं कि बार बार कजाए हाजत के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई, उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। उनकी ये कैफियत देखकर मौलाना एहतशामुल हसन साहब ने यह तय किया कि हजरत को आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए कहा, हजरत, आपका बनाया हुआ ये अमीर आपसे दरखास्त करता है, बल्कि आपको ये हुक्म देता है, आज आप तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे, आज आपको आराम ही करना है। मौलाना एहतशामुल हसन कहते हैं कि ये कहकर मैं तो सो गया। रात को अचानक देखा कोई आदमी मेरे पांव का अंगूठा पकड़ कर हिला रहा है। गफलत से जब आंख खुली और गौर से देखा तो मौलाना अहमद शाह साहब थे, जारो कतार रो रहे थे, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी और कह रहे थे कि हजरत, गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे तहज्जुद पढ़ने की इजाजत दे दो। हजरत से बैत हुए 57 साल हो गए हैं, आज तक कभी तहज्जुद नागा नहीं हुई। इन हजरत के यहाँ तो मामूलात का ये एहतमाम और पाबंदी थी, उसमें जरा बराबर भी कमी गवारा नहीं करते थे, और हमारा हाल ये है कि 2-4 दिन मामूलात अदा किए और फिर छोड़ दिए। एक दो चीजें और भी हैं जो अगरचे मौजू से मुतालिक नहीं, लेकिन वाकई का जुज है, इसलिए उनका आगे का किस्सा भी बता ही देता हूँ। ये कलकत्ता पहुंचे, उन्होंने चूंकि ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे हाथों से बुनियाद रखवाऊंगा और दुआ कराऊंगा। अब जब वहां पहुंचे और बुनियाद रखने का वक्त आया तो वहां जो गड़ा खोदा गया था वो गहरा था, तो हजरत मौलाना एहतशाम साहब से कुछ नहीं कहा, मौलाना अहमद शाह साहब खुद ही अंदर उतर गए, ईंट रखी, दुआ करके आ गए, ये कुछ बोले नहीं, ये काम हो गया। तो दाई ने, जो हजरत का अकीदतमंद था, हजरत की खिदमत में एक बड़ी रकम हदीये के तौर पर पेश करना चाहा, लेकिन हजरत ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद मस्जिद में नमाज के लिए गए, नमाज से लौटते हुए वहां किसी मुसल्ली ने हदीये में 2 रुपये पेश किए, वो कबूल कर लिए। उसमें से 1 रुपया मौलाना एहतशाम साहब को दिया कि तुम मेरे साथ हो तो आधा हदीया तुम ले लो। उन्होंने कहा कि हजरत, बात समझ में नहीं आई, आप तो मुझे ये कहकर साथ लाए थे कि तुम नौजवान हो, साले हो, तुम्हारे हाथ से संगे बुनियाद रखवाऊंगा, दुआ कराऊंगा, और जब उसका वक्त आया तो आप खुद ही अंदर उतर गए और वहां दाई ने इतनी बड़ी रकम हदीये में पेश की, उसको रद्द कर दिया, और मस्जिद में एक मुसल्ली ने 2 रुपये पेश किए तो उसको कबूल कर लिया। हजरत ने जवाब दिया, मौलवी साहब, बात यह है कि जब संगे बुनियाद रखने का वक्त आया तो मैंने देखा कि गड़ा बहुत गहरा है, तो मुझे अंदेशा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर उतरने की सूरत में आदमी गिर जाए और मौत वाकई हो जाए। तुम नौजवान हो, आलिम दीन हो, अल्लाह तबरक ताला तुमसे दीन का काम ले रहे हैं, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कब्र के किनारे पर खड़ा हूँ, तो मैंने सोचा मैं ही उतर जाऊं ताकि मौत अगर आ जाए तो मेरी आएगी और मेरी मौत की वजह से किसी का नुकसान होने वाला नहीं, और आपसे अल्लाह ताला दीन का काम ले रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये सूरत आपको पेश आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका जज्बा देखिए, और वो जो साहिब खाना ने बड़ी रकम पेश की थी, तो बात दरअसल ये है कि मेरे ऊपर एक कर्जा था और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता रहता था کہ اللہ اس قرضے کو ادا کرا دے. جب یہ دعوت آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرا قرضہ ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دی. دل میں اشراف پیدا ہوا, اس لیے میں نے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا. اور مسجد کے اندر گئے تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ہدیہ دے گا, اس لیے اس نے جب 2 روپیہ دیے میں نے قبول کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اندہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے. بات دعا کر لیجیے, درود شریف پڑھ لیجیے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اس ماہ مبارک کے اعمال کی ادائیگی میں بہت غفلتوں سے کام لیا ہے, اے اللہ ہماری ان غفلتوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی شان کریمی سے ہمارے ناقص اور ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. جیسے ہم ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں, تو تو بڑا نقطہ نواز ہے. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر, جب تو اپنے ان بندوں کو جن کی عبادتوں سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ نوازے گا, ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے, ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے, ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے. ہمیں محروم نہ فرما. بداراں بنے کا بے بخشت کریم, بداراں بنے کا بے بخشت کریم. اے اللہ تو تو وہ ذات ہے کہ جو کافروں کو بھی روزی دیتا ہے تیرے, اے اللہ دسترخوان سے کوئی محروم نہیں رہتا. اے اللہ ہمیں بھی نواز دے, اب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. رمضان کے برکات ثمرات فوائد و انوار سے ہمیں مالا مال فرما, اور اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ آئندہ پورا سال اعمال پر اہتمام اور پابندی نصیب فرما, ہر چھوٹی بڑی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, غلط صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما. وہ اعمال جن کے ذریعے سے اے اللہ نیکیوں پر ثبات نصیب ہوتا ہے ان اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.